أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کیا ہے، اسے کیسے سمجھا جائے، میری یہ خواہش ہوگی کہ اس میں یہ کوشش کی جائے کہ نہ صرف قرآن مجید کا پس منظر آپ پر واضح ہو جائے، قرآن مجید کس موقع پر نازل ہوا اس بات کی وضاحت ہو جائے، اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن اب اپنی کیا تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور کس نوعیت کی کتاب ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی، اور چونکہ ایک پیغمبر کے انذار کی سرگزشت ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ جب نازل ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر حالات کے لحاظ سے، مخاطبین کے لحاظ سے مختلف خطبات نازل کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی ساری صورتوں کی نوعیت کم و بیش یہی ہے، اسی طریقے سے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تاریخی روایات سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اس کو بہت اہتمام سے لکھواتے تھے، بلکہ یہ بات بھی بتا دیتے تھے کہ اب اس کی آخری ترتیب کے لحاظ سے اس کو کس جگہ رکھنا ہے، قرآن کا یہ حصہ کہاں ہوگا، یہ سورہ کہاں ہوگی۔ یہ کام ایک تدریج کے ساتھ حضور کی زندگی میں ہوتا رہا۔ آخری سال میں جب قرآن مجید پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور اس کو ایک نئی ترتیب دے دی گئی، یہ ترتیب وہ نہیں ہے جس پر قرآن نازل ہوا تھا، ایک نئی ترتیب اس کو دے دی گئی۔ جب یہ نئی ترتیب قرآن مجید کو دی گئی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جبریل امین دو مرتبہ رمضان میں آئے اور انہوں نے پورا قرآن مجید اس طرح پڑھا کہ ایک مرتبہ سارا کا سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ترتیب سے، جیسے کہ وہ ہمارے پاس ہے، پڑھا اور حضور نے اس کو سنا، اور دوسری مرتبہ حضور نے وہ سارا کا سارا قرآن پڑھا اسی ترتیب کے ساتھ اور جبریل امین نے اس کو سنا۔ اس بات کا پورا اہتمام کر لیا گیا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا رکھنا باقی نہ رہ جائے۔ یہ پوری طرح ترتیب پا گیا، تحریری صورت میں بھی لکھوا کر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو قصے اور روایتیں اس معاملے میں شہرت پا گئے ہیں، ان سے ایک دوسری تصویر معلوم ہوتی ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن مجید متفرق صورتوں میں موجود تھا، جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس کی ترتیب کا خیال تازہ کر کے اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور اس کا ایک پورا واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ میں اس میں آپ کا وقت صرف نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد بہت سی روایات نے بتاتی ہے کہ کچھ کام رہ گئے تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل کیے گئے۔ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف اپنے جمع ترتیب کی داستان خود سناتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے اس کو نازل کیا
اور پھر اس کے بعد کس کس مرحلے سے گزارا اس کو بیان کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ایک موقع کے اوپر اپنے پیغمبر کو یہ پوری تفصیل بتا دی تھی کہ لا تحرک بہی لسانک لتاجربہ، آپ اپنے آپ کو کسی جلدی میں نہ ڈالیں، یہ قرآن ہم آپ کو دے رہے ہیں، انا علینا جمع ہوا قرآن، ہم اس کو ترتیب خود دیں گے، اس کو جمع خود کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی قراءت کریں گے، جس طرح کہ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی، فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، اور جب ہم وہ دوسری قراءت اس کی کریں گے، یعنی جمع کر کے ترتیب دے کے، آپ پھر اسی کی پیروی کریں گے اور اسی کو اپنی امت کو منتقل کریں گے، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا، اگر اس موقع پر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ بھی کر دیں گے۔ گویا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید نے اپنی ساری تاریخ بھی بیان کر دی ہے کہ یہ اس طریقے سے بالکل محفوظ کر کے اس امت کو دے دیا گیا، اور اس طرح سے یہ پھر نسلاً بعد نسلاً ہم کو منتقل ہوا۔ قرآن مجید ہم کو کیسے منتقل ہوا؟ اس کے لیے جو دنیا میں کسی چیز کے منتقل ہونے کے طریقے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو قطعی اور محفوظ طریقہ ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ تاریخی معاملات کے منتقل ہونے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ اجماع سے منتقل ہوگا، یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سب لوگ ایک جمع غفیر اس کو منتقل کر رہا ہوگا، اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا عقلی لحاظ سے کہ یہ کسی جھوٹ پر یا کسی خرابی پر مشتمل ہو سکتے ہیں، بالکل یہی طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ایک حیرت انگیز معجزہ یہ بھی ہوا کہ یہ کافی بڑی کتاب ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک ضخیم کتاب ہے، لیکن پہلے دن سے یہ روایت پڑ گئی اور بالکل معجزانہ طریقے پر پڑ گئی کہ لوگوں نے اس کو ابتدا سے انتہا تک یاد کیا اور پھر آگے نسلاً بعد نسلاً اسی طرح منتقل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت بھی اس گرے پڑے زمانے میں بھی، اس اضمحلال اور کمزوری کے دور میں بھی، آپ جہاں سے چاہیں جب چاہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ امت مسلمہ میں سے نکال کے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جو اسی طرح نسلاً بعد نسلاً اس کو یاد کر کے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے منتقل کرنے کا یہ جو دوسرا طریقہ ہے، اس کو اصطلاح میں تواتر قولی کہا جاتا ہے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد، ایک جمع غفیر ہے جو پورے کے پورے قرآن مجید کو منتقل کر رہا ہے اور ایک نسل دوسری نسل کو دیتی چلی جاتی ہے، اور یہ بالکل تاریخ کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے پھر یہ ہم تک پہنچ کر ہم کو منتقل ہو گیا۔ اب یہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اس سے مختلف صورت ہے جو صورت اس کے نزول کے لیے اختیار کی گئی تھی۔ نزول کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا، وہ طریقہ تو یہ تھا کہ جو ضرورت ہے اس کے لحاظ سے ایک خطبہ نازل ہو جائے گا، اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ لیکن جب اس کو ترتیب دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ترتیب اس کے لیے اختیار کی۔ ہم جب اس ترتیب پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نہایت سائنٹیفک اور نہایت معنی خیز ترتیب ہے۔ کیا یہ گیا ہے کہ جب پیغمبر کے یہ انذار کی سرگزشت ہے، تو ایک پیغمبر کا انذار جن مراحل سے گزرتا ہے اسی کو ترتیب کی بنیاد بنا لیا گیا ہے۔ پیغمبر کا انذار کن مراحل سے گزرتا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پہلا مرحلہ دعوت اور انذار کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کو خبردار کرنا شروع کرتا ہے، بیدار کرنا شروع کرتا ہے، اپنی بات بتانا شروع کرتا ہے، اس کو متنبہ کرنا شروع کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے۔ اس مرحلے میں وہ حقائق کو واضح کرتا ہے، سوالات سامنے رکھ دیتا ہے، اور بتدریج اپنی قوم کے سامنے چیزوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، میں اس زمین کے اوپر فیصلہ کر کے جاؤں گا۔ حق و باطل کا وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے، وہ میں اسی دنیا میں کر کے یہاں سے رخصت ہوں گا۔ یہ کہہ کے وہ بات شروع کرتا ہے۔ اس کی یہ بات، یہ جو میں نے آپ سے بیان کی ہے، یہ پہلے مرحلے میں سامنے آنی شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ پیغمبر یہ سارا کام چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں کر رہا ہوتا ہے، چند لوگوں سے مل کر رہا ہوتا ہے۔ اگلے مرحلے میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ اپنی قوم کے سامنے کھلے بندوں اس پیغام کو پیش کریں۔ اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں آپ انذار عام سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی گویا حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اب انفرادی مجلسوں میں نہیں، بلکہ باہر کھڑے ہو کر، نکل کر، جو بھی ذرائع ہوں گے، جیسے مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں اگر کوئی پیغمبر ہو تو اس سے کہا جائے کہ اب انفرادی ملاقاتوں کے بجائے آپ اپنی دعوت کو ٹیلی ویژن پر پیش کیجیے، اب ریڈیو پر پیش کیجیے، اب ممبر پر جا کر پیش کیجیے، یعنی یہ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اس کو میں نے آپ سے کہ انذار عام کا مرحلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک خاص سورہ ہے، سورہ مدثر، جس میں اس مرحلے کی ابتدا کا حکم دیا گیا، تو وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اب آپ اٹھیے اور اٹھ کر انذار عام کیجئے، یعنی اب اپنی قوم کو آپ کھلے بندوں خبردار کرنا شروع کر دیجئے۔ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اتمام حجت کرتا ہے، یعنی گویا بات کو بالکل آخری جگہ پہ پہنچا دیتا ہے، دلائل کو اس طرح سے واضح کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مخاطب کے پاس کوئی بات کہنے کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اپیل بھی ہوتی ہے، حالات و واقعات کا جائزہ بھی ہوتا ہے، بات کو تاریخی دلائل کے ساتھ بھی بالکل موقت کیا جاتا ہے، اور بات اتنی زیادہ واضح کر دی جاتی ہے کہ وہ ایسا لب و لہجہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی بات کہنے کے لیے باقی رہ نہیں گئی۔ یعنی دلائل کے وہ پہلو سامنے لائے جاتے ہیں کہ جو حتمی فیصلے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ مرحلہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ وقت آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ دے گا، اور جب چھوڑ دینے کا مرحلہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ الوداعی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، یعنی جس میں گویا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے بھی معاملہ ختم ہونے والا ہے اور میری ذمہ داری بھی پوری ہونے والی ہے۔ اس کو ہجرت اور برات کا مرحلہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ پیغمبر اب اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے، اس کو اب چلے جانا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جائے گا یا زمین کے کسی دوسرے گوشے میں چلا جائے گا، اسے بہرحال اپنا مشن مکمل کر کے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ رخصت ہونے کے مرحلے کے دوران میں بھی کچھ مسائل پیش آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس کو آپ جزا و سزا کا مرحلہ کہتے ہیں، یعنی پھر دنیا ہی میں اس کی قوم کو اگر نہیں مانتی تو سزا دی جاتی ہے، اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ عطا فرما دیتے ہیں اپنی قوم کے اوپر، گویا جزا بھی ہوتی ہے سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ مراحل ہیں۔ ان مراحلی کے لحاظ سے قرآن کو ترتیب دے دیا گیا. اچھا, ترتیب دیتے وقت جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی ساری صورتیں جو 114 کے قریب ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے, اور ان کو لے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 گروپس میں تقسیم کر دیا.